أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے ایک آئین زندگی کو مقرر کیا کہ جو قرآن کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ آئین جب تک انسان کی زندگی میں رہے گا انسان کامیاب و کامران رہے گا، لیکن اگر اس آئین سے انسان دور ہٹ جائے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی گمراہی اور ضلالت کا شکار ہوگا. اس آئین کے اندر خداوند متعال نے انسان کی ہدایت، انسان کی نجات، انسان کی فلاح کے لیے تمام وہ اسباب فراہم کیے ہیں، تمام وہ اسباب بیان کیے ہیں کہ جن کو اپنا کر نہ صرف انسان اس زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اس آئین کا نام قرآن مجید ہے. یہ قرآن کیوں نازل ہوا، اس قرآن کی کیا اہمیت ہے، اس قرآن کے کتنے نزول ہیں اور اس قرآن کے نزول کا ہدف کیا ہے، انہی موضوعات کو لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی عمران نقوی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کی جا سکے.
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے نور الولایہ ٹی وی چینل کا کہ جنہوں نے موقع فراہم کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں اور خصوصاً لیلۃ القدر اور شب قدر جیسی عظیم مناسبت سے نزول قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر سکتے.
اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصلی گفتگو نزول قرآن کی بحث میں وارد ہوں، ابتدا میں اس سوال سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں انسان کو، بشر کو وحی کی ضرورت محسوس ہوئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. شب قدر ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، عظیم ایام، عظیم راتیں، عظیم لمحات کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوتا ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے ایام، اس کی راتیں، اس کے لمحات اتنے قیمتی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی انسان ان ایام میں سانس لے روزہ کی حالت میں تو وہ سانس لینا بھی اس کا عبادت شمار ہوتا ہے. ماہ رمضان کی اس عظمت کو در کرنے کے لیے کہ جو خدا نے ذکر کی ہے انسان کے لیے تاکہ انسان وہاں تک پہنچ سکے، اس راز تک پہنچنا ضروری ہے جو خدا نے اس مہینے میں رکھا ہے. اس راز کو تلاش کرنے کے لیے خدا نے شب قدر کا حوالہ دیا ہے کہ اگر ماہ رمضان کے راز تک پہنچنا چاہتے ہو تو شب قدر تک آ جاؤ، اس رات کو درک کرو. یہ کون سی رات ہے جو ہزار مہینوں پر برتری رکھتی ہے؟ کیوں یہ رات اتنی عظیم ہے؟ کیونکہ اس شب میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے کہ جس نے آ کر نہ فقط اس رات کو بلکہ یہ رات جس مہینے میں ہے اس مہینے کو بھی افضل بنا دیا ہے، اور وہ واقعہ نزول قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ وہ کتاب، وہ آئین کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، نجات کے لیے آیا ہے، انسان اس کو سمجھے. جب تک اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت انسان کے سامنے روشن نہیں ہوگی کبھی بھی انسان قرآن کی طرف توجہ نہیں کرے گا. قرآن کی مہجوریت کی ایک علت یہی ہے، اور مہجوریت کے عوامل میں سے ایک یہی چیز ہے کہ بشر قرآن کی عظمت کو سمجھ نہیں سکا. قرآن کے مقام کو درک نہیں کر سکا۔ لہذا ہم اپنے اس گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں چند ایک روایات پیش کرتے ہیں، تاکہ خود کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کلام معصومین سے ہمارے سامنے قرآن کی عظمت واضح ہو سکے۔ روایت میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ روایت اصول کافی میں کتاب فضل القرآن میں موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب فتنے سیاراتوں کی طرح تمہارے اوپر چھا جائیں، ہر طرف فتنے چھا جائیں، ہر طرف فتنہ و فساد ہو، تم ان فتنوں کی تاریکی میں گرفتار ہو جاؤ، کیا کرو اس وقت؟ پیغمبر یہاں پر رہنمائی کرتے ہیں کہ جب بشریت جس زمانے میں بھی کیوں نہ ہو ظلم و ستم و فتنوں کی وادی میں اگر پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، اسیر ہو جائے، تو کیا کرے؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ ایک روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ نہج البلاغہ میں خطبہ 158 میں موجود ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْتِقُوهُ، یہ جو قرآن مجید ہے آؤ اس سے ہم کلام ہو، گفتگو کرو قرآن سے۔ وَلَنْ يَنْتِقَ، قرآن خود تمہارے ساتھ نہیں بولے گا، یہاں سے ہی فلسفہ سمجھ آتا ہے کیوں پیغمبر اکرم نے اپنے جانے سے پہلے حدیث ثقلین کو بیان کیا تھا کہ قرآن تنہا کچھ نہیں ہے، جب تک قرآن کی زبان ساتھ نہ ہو، اور قرآن کی زبان وہ معصوم کی ذات ہے۔ ولیکن اخبرکم عنہ، یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں او میں تمہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں قرآن کے بارے میں کہ قرآن کون سی کتاب ہے، یہ خود نہیں تمہیں بتائے گی کتاب، یہ تو کتاب صامت ہے، او کتاب ناطق کی طرف، وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن کون سی کتاب ہے۔ الا ان فیہ علم ما یاتی، امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس میں آئندہ کی خبریں موجود ہیں، قرآن بتائے گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ والحدیث عن الماضی، اور جو کچھ گزر چکا ہے اس کی بھی تمہیں خبر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیں، جگہ جگہ پر قرآن نے ماضی کا تذکرہ بھی کیا ہے، پہلی امتوں کے واقعات بیان کی ہیں، انبیاء کے واقعات بیان کی ہیں، عبرتیں بیان کی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ آئیں اور آ کر یہاں سے عبرت حاصل کریں۔ وَدَوَاءَ دَائِكُمْ، اور تمہاری بیماری کا علاج ہے قرآن۔ اور اگلا جملہ بہت ہی خوبصورت ہے، ویسے تو سارا کلام خوبصورت ہے۔ وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ، اور جو کچھ تمہارے درمیان ہے، جو امور تمہارے درمیان ہے، جو تمہاری زندگی ہے، اس زندگی میں نظم و ضبط قرآن کے ذریعے آ سکتا ہے، قرآن کے بغیر نہیں۔ ایک اور روایت میں پڑھ دیتا ہوں، ایک اور روایت عظمت قرآن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، یہ روایت بھی اصول کافی میں موجود ہے، کتاب و فضل القرآن میں روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں اِنَّ الْعَزِيزَ الْجَبَّارَ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا وَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارِ فِيهِ خَبَرُكُمْ وَخَبَرُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ وَخَبَرُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس روایت میں بھی امام صادق علیہ السلام قرآن کا جو تعارف کرواتے ہیں وہ وہی تعارف ہے جو پہلی روایت میں ہوا ہے، کہ قرآن تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں موجود ہے، ہر چیز کا قرآن تمہیں تعارف
کرے. اس لیے خداوند متعال نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو.
بس ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے قرآن ہر اس چیز کو بیان کرے.
ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے قرآن کی اہمیت روایات کی صورت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں, مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اور امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے قرآن کا تعارف کروایا آپ نے ارشاد فرمایا. چونکہ ہمارا موضوع قرآن کا نزول ہے اور میں آپ سے آگے بڑھ کے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے؟
ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ جب ہم قرآن کے نزول کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ کیسے نازل ہوا ہے قرآن, اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی. میں پہلے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کر دوں آپ کے سامنے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کا تعارف کروایا ہے اور اس قرآن کی اہمیت کا ایک پہلو بیان کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایک اور پہلو ہے قرآن کی عظمت کا کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہر کوئی اس کو تحمل نہیں کر سکتا, اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قلب مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اس قرآن کے نزول کے لیے. بس جو قرآن اتنی سنگین کتاب ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نزول اس کا کس طرح سے ہے. دیکھیں نزول کا جو معنی کیا جاتا ہے لغت میں آ کے وہ یہ ہے کہ کسی ایک چیز کا ایک مکان سے کسی نیچے والے مکان کی طرف منتقل ہونا آنا. یہ جو چیزیں ملموس ہیں جن کو ہم لمس کر سکتے ہیں جو مادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ آپ نے ایک اوپر چیز پڑی ہوئی ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے, تو جب اس کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ نزول. یعنی ایک مکان جو اوپر کی طرف ہے نیچے والے مکان میں قرار دینے کو نزول کہا جاتا ہے. اس لفظ کا استعمال جو ہے اس میں وسعت آئی اور پھر غیر ملموس چیزوں میں استعمال ہونے لگا, غیر مادی چیزوں میں اس کا استعمال ہوا. قرآن مجید کے نزول کے بارے میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو وہاں پر بحث کسی ملموس چیز کی نہیں ہے بلکہ غیر ملموس ایک وجود کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر دو لفظ ہیں ان کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے اسی نزول کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کے نزول سے یہاں مراد کیا ہے. ایک لفظ ہے تجافی, ایک لفظ ہے تجلی. جب بارش برستی ہے تو بارش کے قطرے جب زمین پہ گرتے ہیں ایک یہ بھی نزول ہے, کہتے ہیں نزول باران رحمت, اس کو بھی نزول کہا جاتا ہے. اور قرآن بھی نازل ہوا ہے. قرآن کا نزول آیا بارش کے ان قطروں کی مانند ہے جن کو تجافی کہا جاتا ہے یا نہ کسی اور صورت میں ہے؟ تجافی کیا ہوتی ہے؟ جب بارش کا قطرہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے, اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے قرآن مجید کے ایک عظیم پہلو ہمارے سامنے روشن ہوگا. جب قطرہ آسمان پر ہوتا ہے تو وہ زمین پر نہیں ہے, جب آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے ابھی وسط میں ہے, اوپر نہیں ہے, پہلے جس جگہ پر تھا وہاں نہیں ہے بلکہ اب وسط میں آ چکا ہے. جب وسط سے زمین پہ آتا ہے تو اب نہ اپنی پہلی جگہ پر ہے اور نہ ہی وسط میں ہے بلکہ اب جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین پہ آ چکا ہے. اسے کہا جاتا ہے تجافی, یعنی جب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو جب وہ اوپر تھی تو نیچے نہیں تھی, اور جب وہ نیچے ہے تو اوپر نہیں ہے. قرآن مجید کا نزول تجافی کی صورت میں نہیں ہے, بارش کے قطروں کی مانند نہیں ہے کہ جب جیسے بارش کا قطرہ جب زمین پر آ جاتا ہے تو پھر وہ فضا میں نہیں ہوتا, بلکہ قرآن مجید ایک حقیقت ہے. مراتب ہیں قرآن مجید کے, اس کے وجود کے مراتب ہیں. اس کا اعلیٰ مرتبہ عند اللہ ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا نزول کیسے ہوا؟ اس کا نزول اس طریقے سے ہے کہ قرآن ایک ایسی حقیقت تھی کہ جو بشر کی فہم سے باہر تھی, انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا, اس کو درک نہیں کر سکتا تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی مطلب کو کہ جو انسان کے فہم سے باہر تھا اس کو اتنا تنزل دیا, اس مطلب کو اتنا نیچے لے کے آئے کہ ان کو الفاظ اور عبارات کی صورت میں آ کے پیش کیا کہ جو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آیا تاکہ ہماری فہم کے قابل ہو سکے, ہم اس کو سمجھ سکیں. بس یہاں نزول تجلی کی صورت میں ہے, تجافی کی صورت میں نہیں ہے. بس تجلی سے کیا مراد ہو جائے گا؟ ایک ایسی حقیقت کہ جو اپنے اعلیٰ مرتبے پر موجود ہے, اپنے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے ایک پائین ترین اور نیچے والے مرتبے پر آ کر بشر کے لیے جو قابل فہم بن جائے اس کو کہا جاتا ہے نزول قرآن.
ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے نزول قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ نزول کہتے کس کو ہیں, اور یہ بھی واضح کیا کہ نزول تجلی کی صورت میں ہے, یعنی ایک ایسی حقیقت کہ جس کے اندر اولویت ہے, جو اعلیٰ ہے, لیکن اپنی اولویت کو اور اعلیت کو رکھتے ہوئے وہ انسان کے لیے, بشریت کے لیے قابل ہدایت اور بشر کے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے اس نزول کو بیان فرمایا. اچھا, ہم بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں, قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور روایات کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن کو قلب رسول پہ نازل کیا, لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصہ میں کیا ہوا, رسول پاک کے اوپر نازل ہوا. اب ایک دفعہ یہ کہ قلب رسول پہ نازل ہوا, اور ایک دفعہ یہ کہ 23 سال کے دورانیے میں نازل ہوا. تو سوال میرا یہ ہے کہ آیا نزول قرآن کے اقسام بھی ہیں, یعنی نزول قرآن چند قسموں میں نازل ہوا, یا ایک ہی قسم ہے نزول کی, یعنی جس طرح آپ نے تجلی کی وضاحت کی اسی طرح ہے, یا پھر اس کی اقسام بھی ہیں؟
سب سے پہلا نقطہ میں یہاں پر قرآن مجید کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے, اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک نقطہ یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کیونکہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے, قرآن ہے جس کے ساتھ ہمیں عشق کرنے کی ضرورت ہے, قرآن ہے وہ کتاب ہے جس کو اپنے دل سے لگانے کی ضرورت ہے, اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم قرآن کی طرف جب توجہ کرتے ہیں, دیکھیں کوئی بھی متکلم جو کلام کرنے والا ہے وہ اپنی کلام میں موجود ہوتا ہے, اس کا ظہور ہوتا ہے اپنی کلام کے اندر. یہ کلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے. پس قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات خدا کی ان الفاظ اور عبارتوں میں تجلی ہے. بہت سی روایات موجود ہیں اس کے بارے میں آ کر. اب یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا ظاہری آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے, نہ, بلکہ وہی روایت امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جو فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. بعد میں فرماتے ہیں کہ خدا ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا, خدا کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں خدا اپنی ذات اور صفات کی تجلی جس کے اندر موجود ہے.
اس لیے بیان فرمایا جاتا ہے کہ دل حرم خدا ہے, اس کو گناہوں سے پاک رکھو.
یہ قرآن جو نازل ہوا ہے دو طرح سے اس کا نزول ذکر کیا گیا ہے. خود قرآن مجید کے اندر دو طریقے سے آیات موجود ہیں. بعض آیات ہیں کہ جو اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ قرآن ایک خاص ظرف میں نازل ہوا ہے. سورہ مبارکہ قدر کی آیت, سورہ مبارکہ دخان اور سورہ مبارکہ بقرہ, ان تین سورتوں میں قرآن مجید کے اس نزول کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک خاص ظرف میں نازل ہوا ہے, خاص وقت میں. سورہ مبارکہ قدر میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. سورہ دخان آیت نمبر 3 اگر دیکھیں آپ, اس میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا. تیسری آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے کہ جو ماہ رمضان کا تذکرہ ہے. جس آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ قرآن کے اس دفعی نزول کو بیان کر رہی ہیں کہ جو ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. کیا مراد ہے قرآن کے ایک مرتبہ نازل ہونے کے؟ آیا یہ کتاب کی صورت میں ایک مرتبہ یہ قرآن نازل ہوا؟ فرماتے ہیں نا, ایسے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا, مبارک شب میں نازل کیا, ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا, یہاں وہ حقیقت قرآن موجود ہے, مراد ہے حقیقت قرآنیہ مقصود ہے یہاں پر, کہ جو عند اللہ ہے, جو اپنے اعلیٰ مراتب میں ہے, کہ جو عام انسان کی فہم سے باہر ہے. بس اس حقیقت قرآنی کو خداوند تبارک و تعالی نے شب قدر میں قلب مبارک پیغمبر اکرم پر نازل کیا. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے اس نزول دفعی کا؟ وہی جو ایک ایک آیت نازل ہو رہی تھی, آیا کافی نہیں تھا قرآن کہ ایک ایک آیت کو نازل کیا جاتا؟ فرماتے ہیں اس نزول دفعی کا فلسفہ یہ ہے کہ جو انسان معلم ہے, جو انسان مربی ہے, جو قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہے, جو دین پہنچانا چاہتا ہے, پہلے قرآن کی تعلیمات, قرآن کے اہداف, قرآن کے جو مقاصد ہیں ان سے اس کو مکمل طور پر آگاہ ہونا ضروری ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ اس لیے خدا نے قرآن کو دفعی طور پر قلب مطہر پیغمبر پر نازل کیا تاکہ پیغمبر اکرم قرآن کی تعلیمات اور اہداف مقاصد سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں. یہ تھا قرآن کا نزول دفعی. دوسرا پہلو ہے قرآن مجید کے نزول کا, وہ نزول تدریجی ہے کہ جس کو خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 106 میں جس کا تذکرہ کیا ہے, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, ہم نے اس قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا. ایک ایک حصہ, ایک ایک آیت بنا کر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھ سکیں, آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کر سکیں. آ کر یہ آیت یا اس جیسی اور بھی آیات ہیں کہ جو آ کر قرآن مجید کے اس نزول تدریجی کو بیان کرتے ہیں. یہاں پر علامہ طباطبائی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو لفظ تنزیل آیا ہے یہ لفظ تنزیل قرآن کے تدریجی نزول پہ دلالت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تنزیل کیونکہ باب تفعیل سے ہے اور باب تفعیل کا ایک معنی جو ہے وہ کثرت کو بیان کرنا ہے، کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا ہے کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ لفظ تنزیل اسی نزول تدریجی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ مرحلہ بے مرحلہ بشریت کی طرف بھیجا ہے آ کر۔
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے قرآن کے جو نزول کی اقسام ہیں ان کو بیان کیا، جو کہ دامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھوں گا، چونکہ بہت ہی مہم سوال ہے میری نظر میں، اور دیکھنے والے سامعین بھی اس سے استفادہ کریں گے یقیناً، کہ خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا، چاہے وہ دفعی طریقے سے ہو یا تدریجی طریقے سے ہو، وہ قلب پیغمبر پہ ہو یا کسی اور صورت میں ہو، اس نزول قرآن کا ہدف کیا ہے؟
بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ قاریان قرآن، پیروان قرآن، جو قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مقدس کتاب کہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ نزول قرآن کے اہداف کی طرف توجہ کریں۔ جتنی زیادہ توجہ قرآن کے نزول کے ہدف کی طرف ہوگی کہ کیوں قرآن ہماری طرف آیا ہے، اتنا قرآن سے عشق و محبت میں اضافہ ہوگا، اتنا قرآن ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ اب وقت کم ہے، میں چند ایک جو موارد ہیں اہم ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا، قرآن کا جو ہدف ہے وہ ہدایت ہے، کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان محتاج ہدایت ہے۔ تعارف بھی ایسے ہی قرآن کا کروایا، ہدل للناس یا ہدل للمتقین، کہ کبھی کہا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہا متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ ایک ہدف ہے۔ غلبہ دین، دین حق و باطل ادیان پر اور غیر الہی ادیان پر غلبہ دینا۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اس لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ پیغمبر اکرم اس قرآن کے ذریعے سے دین کو کیا کریں، غلبہ دیں۔ یہ ایک اور ہدف ہے، مقصد ہے قرآن کے نزول کا، لوگوں کو تاریکی سے، ظلمت سے باہر نکالنا۔ بشریت جو ضلالت، گمراہی، جہالت کی وادی میں بھٹک رہی ہے، اس کو اس ظلمت سے باہر نکالا جائے، اس ضلالت و گمراہی سے باہر نکالا جائے۔ وہ قرآن مجید اسی عنوان سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ سورہ مبارکہ نور میں یہ آیت موجود ہے، کتاب انزلناہ۔ دیکھیے خداوند تبارک و تعالیٰ کتنا خوبصورت قرآن کا تعارف کروا رہا ہے، اپنے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ توجہ کریں قرآن کے ان اہداف کی طرف آ کے، کہ کس طریقے سے خدا نے قرآن کا تعارف کروایا ہے۔ قرآن کو فقط ایک ثواب کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، فقط مردوں کے ساتھ اس کو خاص نہ کر دیں، فقط بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ قرآن کو خاص نہ کر دیں کہ بچوں نے پڑھنا ہے اور بڑوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آئیے قرآن کا تعارف سنیے۔ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، کس کی طرف؟ الیکا، آپ کی طرف۔ کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے باہر نکالیں۔ آج ہمارا معاشرہ نگاہ کر کے دیکھیں، جہالت کی ظلمت، خرافات کی ظلمت، گمراہی کی ظلمت، بے شعوری کی ظلمت، ہر اعتبار سے ظلمت ہے۔ سیاسی میدان میں ظلمت، اقتصادی میدان میں ظلمت، ثقافت اور کلچر کے میدان میں ظلمت، اب تعلیمی میدان کو دیکھ لیں، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ کون ہمیں نجات دے گا؟ وہ قرآن ہے جو ہمیں بچائے گا۔ یہ ایک اور قرآن کا ہدف ہے، غفلت سے باہر نکالنا۔ قرآن انسان کو متوجہ کرتا ہے، تذکر ہے قرآن، ذکر ہے قرآن، قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان تو غافل نہ ہو جا۔ اس لیے قرآن مجید نے جو تعارف ایک اپنا کروایا ہے اور ایک ہدف جو بیان کیا ہے، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ قرآن خدا کی طرف سے تمہارے لیے موعظہ بن کے آیا ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے، تمہیں متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اینا تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں بٹکے ہوئے ہو؟ او قرآن کے دامن میں آ جاؤ، قرآن تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کے آئے گا، قرآن تمہیں نجات کے راستے کی طرف لے کے آئے گا۔ میں آخری ہدف کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اہم قرآن کا ہدف اور مقصد کہ انسان کو تدبر اور تفکر کی طرف دعوت دینا ہے، کہ انسان تجھے خدا نے عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ دو طرح کے رسول انسان کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ایک رسول ظاہری ہے جو انبیاء اور رسول کی صورت میں، ایک رسول باطنی ہے جو عقل کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کو انسان کے لیے چراغ بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، قرآن اسی عقل کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے، آ انسان تفکر کر، انسان تدبر کر۔ بار بار قرآن انسان کو جھنجھوڑتا ہے، افلا یتدبرون، افلا یعقلون۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، کتاب، قرآن کا تعارف اسی عنوان سے ہو رہا ہے، کتاب انزلناہ الیکا، ہم نے قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا، مبارکن، کہ جو مبارک کتاب ہے، کیوں، لیدبرو آیاتے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ پس اگر ہم مجموعی طور پر قرآن کے ان اہداف کی طرف نگاہ کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو ماہ مبارک رمضان میں، کہ جب روزہ رکھنے کے بعد ہمارے دل پاک ہو جاتے ہیں، دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر عظیم رات کو قرار دیا جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اس رات کے قلب میں قرآن کو نازل کیا آ کر، اور اس کی برکت سے رات بھی عظیم ہو گئی، یہ مہینہ بھی عظیم ہو گیا، تاکہ جب یہ دل پاک ہو جائے گا روزے کی برکت سے، یہ جو مبارک کتاب ہے اس پاک دل میں اتر سکے گی، اور ہم کوشش کریں ان ایام کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے، کہ جن کے ذریعے سے ہمارا وجود، ہماری زندگی پاک ہو رہی ہے، کہ قرآن کا نور ہمارے دل میں اترے اور اس سے ہمارا دل بھی منور ہو جائے اور ہماری زندگی بھی منور ہو، اور اسی برکت سے انشاءاللہ زمینہ سازی کر سکیں اپنے معاشرے کو قرآن کے نور سے منور کرنے کے لیے، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور یہ انشاءاللہ کوششیں ظہور امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے تک جو ہے وہ منتہی ہوں گی۔
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے قرآن کے جو مہم اہداف تھے ان کو بیان کیا، اور واقعاً اگر انسان ان اہداف کی طرف اپنی توجہ کرے، اور بالخصوص جب اگر قرآن کے اندر تفکر تدبر کرے، تو نہ صرف وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنے معاشرے کو، اپنے جامع کو بھی ہدایت سے منور کر سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے اس سبب کو بیان کیا کہ کس وجہ سے قرآن مہجور ہے، کس وجہ سے قرآن متروک ہے، اور اگر ہم اس مہجوریت سے قرآن کو نکالنا چاہتے ہیں، اس متروکیت سے قرآن کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت کو حاصل کریں، ہم قرآن کے ان اہداف کو پیادہ کرنے کی کوشش کریں کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ اگر یہ آئین تمہاری زندگی میں نافذ ہو جائے تو تم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔